أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے میں نے تلاوت کی ہے. بات کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ساتھی قریب قریب آ جائیں گے، جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب آ جائیں. جزاکم اللہ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے سوال کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. ویسے تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے مجموعی اعتبار سے صحابہ کے صرف 14 سوالات ذکر فرمائے ہیں. 8 سوالات تو سورہ بقرہ کے اندر ہیں، بقیہ 6 سوال قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یسألونک عن الأهلة، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. اب یہ سوال صحابہ کرام کا چاند کے بارے میں چاند کی حقیقت سے متعلق تھا یا چاند کی حکمت اور مصلحت سے متعلق تھا، یہ واضح نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو لوگوں کے لیے وقت اور حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے لوگ اسلامی اعتبار سے تواریخ کا اعتبار کریں گے، مہینوں کی ابتدا اور انتہا کو دیکھیں گے، تاریخیں اور مہینے متعین ہو جائیں گے، تو اس کے ذریعے پھر جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں ادا کرنا آسان ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ جو سوال تھا، عام طور پر مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ لیا، ایک یہ مطلب نقل کیا ہے کہ حقیقت کے بارے میں سوال تھا کہ چاند کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ بھائی چاند تو پہلے دن جب نکلتا ہے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، دوسرے دن اور بڑھتا ہے، تیسرے دن اور بڑھتا ہے، بڑھتے 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 14 تاریخ تک مکمل ہو جاتا ہے. پھر 14 تاریخ کے بعد 15 تاریخ سے ویسے ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سورج کا معاملہ اس کے برعکس تھا، سورج تو بالکل جو ہے نہ کبھی گھٹتا ہے نہ کبھی بڑھتا ہے، یک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے، ایسا کیوں ہے یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کا جواب دینے کے بجائے مصلحت سے متعلق جواب اللہ پاک نے دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے حقیقت کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو مصلحت ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اس پر غور کرو، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اوقات کے پہچاننے کا یہ ذریعہ ہے. اس میں دراصل تعلیم ہے اس جانب کہ انسان کو جو ہے اشیاء کی حقیقت کے بجائے اس کے نفع اور نقصان سے متعلق سوالات کرنا چاہیے. جو چیزیں جس کا انسان سے لینا دینا نہیں ہے، انسان کے لیے نہ اس کے نہ نفع کا تعلق ہے نہ نقصان کا تعلق ہے، اس بارے میں سوالات نہیں کرنے چاہیے. اور اگر اس کا تعلق صحابہ کرام کا منشا اور ان کا سوال اگر اس تعلق سے ہو کہ چاند کے مصلحت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب اس اعتبار سے بالکل موضوع اور مناسب ہے. تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، مواقیت للناس والحج فرمایا، کہ چاند یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے جو ہے نا وقت کا ذریعہ ہے. اسلامی بہت سے احکام اور بہت سے عبادتیں وہ ہیں جو چاند سے متعلق ہیں، کہ چاند دیکھنے پر وہ موقوف ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا ہے، روزے رکھنا ہے تو چاند پر موقوف ہیں. عید الفطر کرنی ہے، رمضان ختم کرنا ہے، روزے روک دینا ہے تو وہ بھی چاند پر موقوف ہیں. عرفے کا روزہ ہے، وہ بھی چاند سے متعلق ہے. ذوالحجہ میں حج سے متعلق جو ہے جو عبادات ہیں، حج کی جو عبادت ہے وہ بھی چاند ہی سے متعلق ہے. قربانی جو ہے وہ بھی چاند ہی سے متعلق ہے. یعنی جب آپ ذوالحجہ کا چاند دیکھیں گے تبھی جو ہے نا یہ چیزیں آگے طے کر پائیں گے کہ کون سے دن عید کرنا ہے، کون سے دن حج ادا کرنا ہے، کون سے دن حج کا کون سا فریضہ ادا کرنا ہے. عاشورہ وہ بھی چاند ہی سے متعلق ہے، شب برات ہے وہ بھی چاند ہی سے متعلق ہے. عورتوں کی عدت ہوتی ہے تو وہ عدتیں بھی جو ہے نا چاند سے متعلق ہوتی ہیں. کسی عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے, عورت عدت گزار رہی ہو 4 مہینے 10 دن, تو 4 مہینے 10 دن یہ چاند سے متعلق ہوں گے. شمسی اعتبار سے ایام شمار نہیں کیے جائیں گے, قمری اعتبار سے, اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایام شمار کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے احکامات وہ ہیں چاند سے متعلق ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے عبادتوں کے لیے اوقات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے, اور حج جیسی عظیم عبادت کے پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ جب مہینے کا تعین ہو گیا, دن اور تاریخ کا تعین ہو گیا, تو عبادت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. تو اس لیے اس کے بارے میں تم جو ہے اس کیفیت کے بارے میں, اس مصلحت کے بارے میں تم کو پوچھنا چاہیے. اور اگر نہیں, اگر پوچھا یہی ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے. یہاں اللہ نے حج کا ذکر فرمایا, عبادتیں تو بہت ساری ہیں. حج کا اللہ پاک نے کیوں ذکر فرمایا؟ کہ حج کی عبادت کو پہچاننے کا, اس کے وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ حج اصل میں ایک کافروں کے ہاں بھی دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت تھی. حج جو عبادت ہے وہ کافروں کے ہاں بھی, کفار مکہ کے ہاں, مشرکین کے ہاں بھی جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت تھی, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اس کا احترام کرتے تھے. اور جو حاجی آتے تھے تو حاجیوں کے انتظامات کرنا, حاجیوں کے لیے جو ہے نا سہولیات مہیا کرنا, انتظامات, ان کے پانی پلانے کا نظم ہے, یہ ساری چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے, اور باضابطہ اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ دنیاوی مفاد بھی ان کے ساتھ وابستہ تھا کہ وہی تجارت کے لیے قافلہ آیا کرتے تھے, کچھ چیزیں ان کے بازار وغیرہ لگائے جاتے تھے اور بازار کے اندر خریداری ہوتی تھی, ان کا فائدہ ہوتا تھا. تو چونکہ کفار مکہ کے ہاں حج کی بڑی اہمیت تھی دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا بطور خاص یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ جو چاند ہیں یہ حج کے لیے جو ہے نا حج کا وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے, اس کو دیکھ کر پہچانا کرو. علماء نے اسی آیت کے ذیل میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اصولی اعتبار سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے تاریخوں میں, اپنے معاملات کے اندر جن تاریخوں کا اعتبار کرے تو وہ قمری تاریخوں کا, چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرے. شمسی تاریخوں کا اعتبار کرنا یہ ناجائز ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن قمری تاریخوں کا اعتبار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. چاند کے ذریعے اپنے حسابات اور اپنے معاملات وغیرہ جو ہے نا وہ درج کرے آدمی, اس کے اعتبار سے اس کو دیکھا کرے. اور ایک درجے میں چاند کی تاریخوں کا یاد رکھنا فرض کفایہ بھی ہے. اگر کسی جگہ, کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر چاند کی تاریخ ہی معلوم نہیں ہے, تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں, کیونکہ اسلامی احکام, اس کے بہت سے اسلامی احکام چاند کی تاریخوں سے متعلق ہیں. تو اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بطور فرض کفایہ یہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فریضہ ہوتا ہے, بندوں میں سے یا اس جگہ کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس کو ادا کر لے گا تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا. جیسے جنازے کی نماز ہے, جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہوتی ہے, فرض تو ہوتی ہے لوگوں کے اوپر, چند لوگوں نے مل کر ادا کر لی تو جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی, بقیہ سے فریضہ ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے ادا ہی نہیں کیا, جنازہ یوں ہی پڑا رہ گیا, جنازہ ہی نہیں پڑے گی, نماز ہی نہیں پڑی گئی, سارے کے سارے گنہگار ہوتے ہیں. اسی طرح اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا, محفوظ کرنا بھی فرض کفایہ ہے. اگر کوئی شخص یاد نہیں رکھتا ہے, اگر کس کوئی جگہ ایسی ہے, تو پھر ایسی صورت میں سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں. تو اس آیت میں ایک دوسری تعلیم اور دوسری علماء نے جو ہے نا جو سبق ہمارے لیے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا اعتبار کرنا چاہیے, اس کا اندراج کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر, کیونکہ بہت سے اسلامی احکام اس سے متعلق ہیں. یہ تو صحابہ اکرام کا سوال اور ان کا جواب تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ہاں ایک بدعت تھی, اس بدعت کا جو ہے نا رد فرمایا. وہ بدعت کیا تھی؟ وہ بدعت یہ تھی کہ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ, من ظہورها, گھر کے پچھلے دروازے سے. ولاکن البر من اتقا, لیکن نیکی یہ ہے, یا نیک وہ شخص ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور دروازوں کو آؤ, گھروں کو آؤ, گھر کے جو دروازے ہیں ان سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی جو بری رسم ہے اس کا ذکر کر کے اس کی تردید فرمائی ہے. وہ یہ تھی کہ کفار جب احرام باندھتے تھے حج کے لیے, احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے اپنے گھر کو آنا ہوتا تھا, تو وہ لوگ اپنے گھر کو گھر کے سامنے والے دروازے سے آتے نہیں تھے, بلکہ گھر کے پچھلے والے دروازے سے آتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت تو پاکیزہ حالت ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے ہم احرام باندھے ہوئے ہیں, تو اب گھر میں ہم گناہ, اور ہماری عام جو زندگی ہوتی ہے وہ گناہوں کی زندگی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے, گناہ کے کام ہم کرتے رہتے ہیں. اور جب گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں تو گھر کے جو ہے نا جن دروازوں سے ہم آتے جاتے رہتے ہیں, تو اس پاکیزہ احرام والی حالت میں وہاں سے ہم کو نہیں آنا چاہیے. ان کی اپنی منطق تھی کہ عام دنوں میں جو دروازوں سے ہم آ رہے ہیں گھر میں, वो तो गुनाह के दरवाजे हैं, नेक काम करके बुरे काम करके हम जो है ना घरों में आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो एहराम वाली हालत में वहाँ से आना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए घर के पिछले हिस्से से वो आया करते थे, बल्कि बाद दफ़ा घर में सुराख करनी पड़ी, दीवार लगानी, दीवार तोड़नी पड़ी तो तोड़कर आते थे। तो अल्लाह, और ये जाहिर सी बात है, जज्बा चाहे उनका नेक हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई चाहे जज्बा नेक हो लेकिन तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि तरीका अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ तरीका नहीं है। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया कि भाई ये नेकी नहीं है, नेकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से डर कर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, अल्लाह से डरो, ये है असल ये असल चीज़ है जो करने की है। फिर आगे फरमाया कि वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों को आओ घरों के जो दरवाजे हैं उन्हीं से, एहराम की हालत में वहाँ से आने जाने में कोई हर्ज नहीं है तुम्हारे लिए और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, हाँ अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो ताकि तुम लोग कामयाब रहो। उलमा ने यहाँ से एक मसला ये निकाला इस आयत मुबारका से कि इंसान जो है ना इबादतों को अपने ऊपर जो है ना खुद बना के जो है ना मुसल्लत ना कर ले। इबादतें या नेक रास्ते वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करता है। अगर कोई तरीका हम ऐसा ईजाद कर लें जो हमने अपने अपने बना अपने तौर पर हमने बना लिया, हम उसका अहतमाम करने लग गए, तो फिर वो तरीका बिदात होगा, चाहे नेक जज्बे के तहत ही में क्यों ना हो। बिदातें नेक जज्बात के तहत ही वजूद में आती हैं, आदमी नेक जज्बे के तहत ही कोई काम करता है, लेकिन जब उसके अंदर उसका अहतमाम होता है और आदमी गुलू करने लगता है, हर से बढ़ जाता है, तो फिर वो बिदात की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब यहाँ पर इन लोगों ने अपनी अकल के अतबार से, अपनी फहम के अतबार से जो उनको मुनासिब लगा उन लोगों ने किया, नेक जज्बे के तहत में किया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि भैया तुम्हारा अपना बनाया हुआ रास्ता है, तो तुम्हारा अपना घड़ा हुआ रास्ता है, रास्ता तो वो इख्तियार करना पड़ेगा जो रास्ता हम बताएंगे, जो रास्ता नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बताएंगे। इसलिए हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात ये लिखी है कि किसी भी अमल के अल्लाह के यहाँ मकबूल होने के लिए, किसी भी अमल के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होने के लिए बुनियादी तौर पर तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी ईमान की हालत में कोई भी काम करे तो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, ईमान नहीं है तो वो काम या वो अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। दूसरी शर्त उन्होंने ये जिक्र फरमाई है कि जो भी काम कर रहे हों, जो भी अमल कर रहे हों, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और सुन्नत के मुताबिक हो तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, अगर वो अमल खिलाफ सुन्नत होगा तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। फिर तो इसलिए हमको रास्ते ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, काम नए बनाने की ज़रूरत, दीन तो मुकम्मल हो गया। और तीसरी बात जो उन्होंने जिक्र फरमाई वो ये है कि अमल की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि उस अमल के अंदर इखलास भी हो, यानी महज अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा मकसूद हो उस अमल के ज़रिए, अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं तो वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। आदमी याद रख ले तीन बुनियादी उसूल हैं अमल अल्लाह की बारगाह में। एक और भी शर्त है जो उलमा इकराम जिक्र फरमाते हैं वो ये है कि इखलास के साथ अमल करने के बावजूद भी आदमी को डरते रहना चाहिए, कि आदमी के अंदर नाज नहीं होना चाहिए अपने अमल की बुनियाद, अपने अमल पर अमल के बारे में फख्र नहीं होना चाहिए, अपने अमाल पर नाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इखलास के बाद अगर नाज पैदा हो गया तो वो अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता फिर, क्योंकि मामला तो अल्लाह के फजल पर होता है सारा का सारा। तो इस आयत मुबारका से ये बात ये मालूम होती है कि भाई दीनी जो अहकाम हैं वो खुद साख्ता नहीं है, अल्लाह तबारक वही के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया इस उम्मत पर, और वही उसी की इत्तबा करनी है, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। उसके अलावा जो भी तरीका हम ईजाद करेंगे जो कुरान व सुन्नत से या कुरान व सुन्नत के उसूलों से हटकर होगा, ये जहन में रख लें, तो फिर वो जो है ना बिदात होगा वो बुरा। उसकी बहरहाल तारीफ़ात हैं, बिदात की तारीफ़ क्या है, सुन्नत की तारीफ़ क्या है, कौन सा काम सुन्नत के ज़ुमरे में आता है, कौन सा काम जो है ना बिदात के ज़ुमरे में आता है, उसकी बड़ी तफसीलात होती हैं। और उसकी हकीकत यही है कि बिदात हर वो काम कहलाता है कि जो काम न नबी ने किया है, न सहाबा इकराम ने किया है, न कुरान और सुन्नत के जिक्र करदा उसूलों के दायरे में वो आता है। बहुत सी तारीफ़ात उलमा ने की है, उसका खुलासा यही निकलता है, ना नबी से वो अमल साबित हो, ना सहाबा इकराम से वो साबित हो, ना जो है कुरान और सुन्नत के जो उसूल हैं उन उसूलों के तहत में जो है ना उन उसूलों के तहत में उसका जिक्र आता हो और उम्मत जो है ना उस पर अहतमाम के साथ अमल करने लगे, ना करने वालों को बुरा भला कहने लगे, तो फिर वो अमल बिदअत हो जाएगा। तो हमारे लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। दीन कामिल और मुकम्मल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कुरान, मुकम्मल दस्तूर ज़िंदगी हमको दे दिया है, और दीन के सारे शोबों से मुतालिक जो है ना हिदायत और रहनुमाई हमको बतला दी है, अब किसी नए अमल की हमको ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उनकी तरदीर फरमाई इस आयत के अंदर कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने तरीके पर कोई रास्ता तलाश कर लो, कोई तरीका ढूंढ लो, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह से डरो और अल्लाह के डर कर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, कामयाबी इसी में। उसके बाद फरमाए वक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअ'तदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, और अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं, वला तअ'तदू, और क़िताल करने में हर से आगे मत बढ़ो, ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی ایک آیت جو قتال سے متعلق نازل ہوئی وہ یہی ہے، جہاد سے متعلق نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر، بعد روایت میں آیا ہے کہ وہ آیت سب سے پہلے جہاد سے متعلق نازل ہوئی، لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ آیت ہے جو سب سے پہلے جہاد سے متعلق نازل ہوئی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت تک کوئی جہاد کا قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وہاں پر آپ کے لیے صبر کا حکم تھا، عفو کا حکم تھا، درگزر کرنے کا حکم تھا، صحابہ کرام کے لیے بھی یہ حکم تھا۔ اب جتنی چاہے ان لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، جتنی چاہے ایذائیں پہنچائی، حتیٰ کہ حد ان لوگوں نے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرما دی کہ ان 23 یعنی ان کفار نے 23 سال کی زندگی میں جو مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ اس درجہ زیادہ ہیں کہ گزشتہ امتوں میں جتنے انبیاء کی تکالیف ہیں وہ تکلیفیں ان کو ان کے عرصے میں نہیں دی گئی جو مجھے 23 سال کے عرصے میں دی گئی۔ اتنی زیادہ تکلیفیں 23 سال کے عرصے میں کافروں نے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی رہا کہ بھائی آپ کو صبر کرنا ہے، تسلی کا حکم تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں پر عبادات کو ادا کرنا بھی آسان ہو گیا، ایک فضا اور ایک جگہ ایک مقام مل گیا اسلامی سلطنت اور حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ ہموار فرمائی، اور کافروں کی طرف سے ظلم و تشدد جو ہوا، حتیٰ کہ مکے سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، اپنی جگہ سے نکال دیا، اور ایذائیں جو پہنچانا تھی جو پہنچا سکتے تھے وہ پہنچانے لگے، حتیٰ کہ ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب تکلیفیں ہر سے بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا، جو صحابہ کرام وہاں چلے جاتے تھے، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو یہ طے کیا آپس میں کہ بھائی ہجرت کر کے جب چلے جائیں گے حبشہ، یہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے کی بات ہے، تو یہ کہنے لگے کہ بھائی ان کو روکنا ضروری ہے اسلام سے، تو اس کے لیے مکے میں رہتے ہوئے ان کو مجبور کیا جائے، ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ تکلیفیں، کیونکہ اگر یہاں سے نکل گئے تو پھر ہاتھ سے نکل رہے ہیں لوگ، اس کوئی کسر نہیں چھوڑی ان لوگوں نے تکلیفوں کے پہنچانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی راستہ موجود نہیں ہے، وہاں کوئی سبب موجود نہیں ہے، حالات جو ہے نا موافق نہیں ہیں، تو اس وقت تک تو صبر کا حکم دیا، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہو گئی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ بھی جو ہے نا ان کے بارے میں آپ ان سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے تھے، جب عمرے کے لیے گئے صلح حدیبیہ کے مقام پر، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں جب پہنچے تو کافروں نے روک دیا کہ بھئی آپ عمرہ نہیں کر سکتے اس سال۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام ایک دم بے چین، بالکل لڑنے پہ آمادہ، کہ بھئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں تھی اور ہم آئے تو ہمارے لیے رکاوٹ ہو گئی، اور ہم کو یہاں سے نکالا گیا، اب عمرہ کرنے سے ہم کو روکا جا رہا ہے، یہ صورت حال ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ تفصیلات ہیں اپنی، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وہ بیعت اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کافروں میں، اور کفار کی طرف سے سردار وغیرہ آ گئے تھے، تو اس موقع پر مسلمان جو ہے نا وہ صلح کر لیے، صلح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن حکم تھا تو اس لیے ان لوگوں نے صلح کر لی، صلح کر کے واپس لوٹ گئے۔ صلح یہی ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آئیں گے صحابہ کو لے کر، اور پھر کہا کہ صرف 3 دن کے لیے آ سکتے، اس سے زیادہ نہیں، پھر یہ بھی کہا کہ بغیر ہتھیار کے آنا ہے، ساری شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیں اس موقع پر، یعنی اس سال نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے احرام کھول دیا، پھر یہ شرط ہے کہ آئندہ آئیں گے تو زیادہ ٹھہرنا نہیں ہے، صرف 3 دن کے لیے آنا ہے، پھر یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن بھی آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور بھی معاہدے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو جب آئندہ سال جانے لگے تو اس موقع پر صحابہ کرام کو 2 خدشے ہوئے، ایک خدشہ تو یہ تھا کہ بھائی اب ہم جا رہے ہیں تو بیت اللہ میں جا رہے ہیں، اور بیت اللہ کے یہاں بیت اللہ میں قتال کرنا تو جائز نہیں ہے، اگر کافر لڑنے پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ ان کا بھروسہ نہیں ہے، معاہدے کرتے رہے معاہدے توڑتے رہے، ان کے وعدے کا کوئی اور ان کے عہد کا جو ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو مان لیجئے کہ ہم تو بالکل خالی ہاتھ جا رہے ہیں، نہتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ لڑائی پر اگر آمادہ ہو گئے تو ہم کیا کریں گے، پھر ان سے قتال کریں گے نہیں کریں گے، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ میں قتال جائز نہیں ہے، اور کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے، بیت اللہ کے ہاں قتال جو ہے نا وہ نہیں کیا کرتے تھے، اس کا احترام سب کے نزدیک مسلم تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو ایک سوال صحابہ اکرام کو یہ ہوا کہ بیت اللہ میں قتال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ تو امن کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مسجد حرام ہے، حرمت والی جگہ ہے وہ۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ دوسرا سوال یہ ذہن میں آیا کہ جب جا رہے ہیں تو ذیقعدہ کے مہینے میں جانا طے ہوا تھا, اور ذیقعدہ جو ہے نا یہ اشہر حرم میں سے, حرمت والے مہینوں میں سے ہے, تو دوسری چیز یہ آ گئی کہ بھائی حرمت والے مہینوں میں, احترام والے مہینوں میں صحابہ اکرام کا سفر کی ترتیب بن گئی, اور ان حرمت والے مہینوں میں بھی قتال حرام تھا, جائز نہیں تھا. چار مہینے اسلام میں حرمت والے ہیں, ذیقعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, اور ان مہینوں میں قتال پہلی امتوں میں یعنی کفار کے ہاں جو طریقہ چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ قتال جائز نہیں تھا. تو اس موقع پر بھی ان لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ بھئی یہ مہینے تو حرمت والے مہینے ہیں, احترام والے مہینے ہیں, ان احترام والے مہینوں میں اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے تو ہم کیا کریں گے, کیونکہ اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو سیدھا سیدھا ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو خودکشی ہو جائے گی پھر ہماری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں ان کے دونوں سوال اگلی آیات میں ان کے دو سوالوں کے جواب ذکر فرمائے, اور یہ فرمایا کہ بھئی اگر وہ حد سے تجاوز کریں ان مہینوں کے اندر اور وہ بیت اللہ کے احترام کا لحاظ نہ کریں تو تمہارے لیے بھی گنجائش ہے کہ اپنے دفاع میں تم بھی ان کے ساتھ قتال کر لو, جو صحابہ اکرام کو تسلی ہو گئی. پھر تو اس پس منظر میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں, ولا تعتدوا, اور حد سے آگے مت بڑھو. یعنی قتال کرنے میں بھی شریعت نے ایک حد یہ بیان کر دی ہے کہ حد سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, اور حد سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ قتال کرنے کے وقت میں آئیں جنگ کی حالت میں, جنگ میں دشمن سامنے موجود ہیں, تلواروں کے ذریعے تیروں کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا ہے, کافروں کے جو بوڑھے حضرات ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے, کافروں کی جو عورتیں ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے, ان کے جو بچے ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے, اور ان کے جو غلام ہیں اور جو باندیاں ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے, ان کے جو تاجر ہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے, اور ان کے جو راہب ہیں ان سے قتال نہیں کرنا. اسلامی ہدایات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اشارہ فرمائی ہیں. جنگ ہے لیکن ہم کو حکم دیا گیا, اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ بھائی جو جنگ میں شریک نہیں ہیں آپ ان کو قتال نہیں, ان کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ آ جائیں تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے, اب چاہے عورت آ جائیں, چاہے بڑے آ جائیں, چاہے مرد آ جائیں, چاہے بوڑھے, چاہے بچے غلام آ جائیں, مقابلے میں اگر آئیں گے تب تو قتال ہوگا, لیکن اگر مقابلے میں نہیں ہے تو اسلامی حکم یہ نہیں کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی, ان کے مذہبی رہنماؤں کو نہیں چھڑا جائے گا, ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. تو ولا تعتدوا کا مطلب یہی ہے کہ حد سے آگے مت بڑھو, یعنی لڑنا ہے تو لڑنے میں بھی شرعی حدود کو ملحوظ رکھنا ہے, شرعی حدود سے تجاوز کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس کے بعد اسی کے لیے فرمایا, اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وقتلوہم حیث تقفتموہم, اور تم ان سے قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جہاں بھی کافر جو ہے نا ملتے جائیں سب کے ساتھ قتالی کرنا ہے, سب کو ماننا شروع کر دینا ہے. عام طور پر انہی آیات کے ذریعے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کا حکم ہے, اسلام میں قتال کا حکم ہے, اسلام میں جہاد کا حکم ہے. یہ ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھائی قتال کا حکم ہے واقعتاً ہے. سوال یہ ہے یہاں, یہ اچھا اب ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ غیر مسلم اگر سوال کر لیں کہ بھائی تمہارا قرآن میں تو قتال سے متعلق, جہاد سے متعلق کئی آیات ہیں, جہاں کافر ملے ان کو قتل کر دو, جیسے ملے ان کو قتل کر دو, ان کو قید کر لو, ان کو فلاں کر دو, یہ کر, اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو قتال سے متعلق ہیں. میڈیا میں بھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں چلائی جا رہی ہوتی ہیں, نیوزوں میں بھی اس طرح کی چیزیں لکھی بھی جاتی ہیں, بیان بھی کی جاتی ہیں, اسلام سے متعلق بھی اور مسلمانوں سے متعلق بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کا مذہب یہی سکھاتا ہے, اس میں ظلم ہے, ان میں لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بھائی قرآن یہاں ولا اللہ, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ حکم عمومی نہیں دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کافر نظر آ جائے وہاں ان سے قتال کرنا ہے. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے خاص پس منظر میں ہے. آیت کو اگر پوری پڑھیں گے آپ تو پتہ چل جائے گا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو تم سے قتال کر رہے ہیں ان سے قتال کرو, اس کا مطلب یہ ہوا. اور آگے بھی قرآن پاک کی اور آیات اگر آپ غور کریں گے تو یہی ملے گا کہ جو کفار مصالحت چاہتے ہیں, جو کفار لڑنا نہیں چاہتے, جو کفار تمہارے مقابلے میں نہیں آتے ان سے قتال نہیں ہوگا. پھر اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے, اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بھائی جب آ جائیں مقابلے کے لیے, جب آ جائیں تم سے لڑنے کے لیے, تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں یا تیار ہو جائیں تو پھر قتال کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی جہاں بھی کافر نظر آ جائے تو وہاں پر جو ہے نا تم کو قتل کے لیے تیار ہو جانا ہے, شروع ہو جانا ہے, ایسا نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھیں گے یہی صورت حال آپ کو نظر آئے گی. سورہ حدیبیہ کا موقع ہے, غزوہ بدر میں قیدی ان کے آئے, جب قیدی پکڑ کے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا, قتل نہیں کیا ان کو. بنو نذیر کے جو واقعات ہیں وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کا حکم نہیں دیا ان کو. بنو قریظہ کے ساتھ جو ہوا, بنو نذیر کے ساتھ جو ہوا قتال کا حکم, کچھ کو تو اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا, فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ, اور کچھ کو فرمایا کہ بھائی ان کے جو امیر تھے ان کے حوالے فیصلہ کر دیا, آپ اپنے انڈر میں آتے ہی آپ نے قتال کا فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے جو امیر ہیں تم اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی ہم ان کا معاملہ ان کے سپرد کرتے ہیں, جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. تو حضرت سعد نے فیصلہ فرمایا تھا کہ بھائی جو بچے جو بڑے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, دوسروں کو چھوڑ دیا جائے. تو حضور نے ان کے امیر کے اور ان کے سردار کے فیصلے کو جو ہے نافذ فرمایا تھا, خود سے فیصلہ نہیں فرمایا تھا. پھر فتح مکہ کے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر لڑنے کے لیے آ گئے, حضور نے قتال نہیں کیا, وہاں پر مصالحت کر لی, واپس پلٹ کر آ گئے. پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اس وقت تو اجازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو کہ مسجد حرام میں قتال جو ہے نا کریں, اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ آج کے دن میرے لیے یہ جگہ حلال ہے کہ میں قتال یہاں پر کر سکتا ہوں, اور آج کے بعد میرے لیے میرے بعد کسی کے لیے آج کے بعد حلال نہیں ہوگا. میرے لیے ہے تھوڑی دیر کے لیے گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, لیکن وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے اپنے سارے دشمنوں کو چھوڑ دیا, اور جن کو امان مل سکتی تھی آپ نے امان دے دی. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اسلام میں جو ہے نا جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, انسانوں کو مارنے کی کیسے اجازت دی جائے گی؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اسلام کے خلاف ہوں, مسلمانوں کے خلاف ہوں, مسلمانوں سے محاربے کے لیے, مسلمانوں سے قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں, تو ان کے لیے ہے. بقیہ یہ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بھائی جو جہاد کا لفظ ہے اس کے معنی, اس کا مفہوم, اس کا مزداق, اس کی تفصیل کیا ہے, وہ بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک مستقل موضوع ہے, اس سے متعلق تفصیلات ہیں, تو خیر وہ عرض کی جائیں گی. اچھا, یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے, اور آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرما رہے ہیں, اس کا مقصد جو ہے نا وہ کافروں کو قتل کرنا, کافروں کو مٹا دینا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر مذہب والا رہے گا, ہر فرقے والا رہے گا. اس لیے اسلامی تعلیمات میں یہ ملے گی کہ غیر مذہب کے, غیر مسلم جو مذاہب ہیں, ان مذاہب کے جو پیشوا ہیں, ان سے قتال نہیں, ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو یہی ہے. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے, لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بھائی یہاں رہیں گے تو سب رہیں گے, ہر آدمی اپنے مذہب کے اعتبار سے رہے. اب اپنے اختیار سے جو ایمان قبول کرے گا تو ٹھیک ہے, جو ایمان قبول نہیں کرے گا تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے. لیکن دنیا میں قتال, یہ قتال کا منشا یہ نہیں ہے کہ کافروں کو ختم کر دیا جائے, یہاں سے مٹا دیا جائے, یہ نہیں ہے. اصل جو مقصد ہے قتال کا, اصل جو مقصد ہے جہاد کا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو, ظلم کا خاتمہ ہو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یہ لوگ اپنے ہاتھ میں جو ہے نا, یعنی جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے, جب ان کے پاس جو ہے نا پاور آتا ہے, جب ان کے پاس قوت آتی ہے, جب ان کے پاس طاقت آتی ہے, تو فتنہ اور فساد دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں پھر یہ, اور اس کے ذریعے جو ہے نا ظلم و تشدد کرتے ہیں. تو منشا یہ ہے کہ اس کے ذریعے فتنہ کا خاتمہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو ہے نا بلندی ہو, یہ اس کا مقصد ہے. کافروں کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے, ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سارے کے سارے کے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے پھر, اور اسلام میں جبرن حکم دیا جاتا ہے کہ مسلمان بناؤ, لیکن قرآن پاک میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ غلط فہمی ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, جس سے متعلق تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم, اور ان سے قتال کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور تم ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا تھا. یعنی یہ جو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے آپ کو آپ کے شہر سے نکالا ہے, اس سے پہلے ان لوگوں نے آپ حضرات سے لڑائیاں کی ہیں, اس سے پہلے ان حضرات نے آپ لوگوں پر ظلم و تشدد کیا ہے, اس وجہ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے سورہ حج کے اندر ہے نا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب آپ لوگوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے, کیوں دی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ بھائی ظلم کا خاتمہ کیا جائے, آئندہ پھر جو ہے نا کوئی ہمت نہ کر سکے اس کی. تو اس لیے فرمایا کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم, ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا تھا. والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بڑھ کر ہے, اور فتنہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے سے, اللہ کے گھر میں آنے سے روکا تھا. قتال کا سبب تو یہی بنا نا, لڑائی کا سبب تو یہی بن رہا ہے. عہد شکنی ان لوگوں نے کی ہے, وعدے ان لوگوں نے توڑے ہیں, اللہ کے گھر کو آنے سے روکا ہے, اور سب سے بڑی ان لوگوں کا فتنہ یہی ہے کہ وہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاہدہ ہے اسی معاہدے پر وہ لوگ پورے اترے ہوئے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیز سب سے بڑی ہے, اگر مسلمان قتال کر لیں, لڑائی پر آمادہ ہو جائیں, لڑائی ان کی ہو جائے تو یہ بری نہیں ہے. اس سے بڑی چیز ان کا فتنہ ہے, ایک تو یہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں, دوسرا یہ ہے کہ یہ بیت اللہ آنے سے روک رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, یہ بڑی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, ان سے تم لوگ قتال مت کرو مسجد حرام کے پاس, کیونکہ مسجد حرام تو احترام والی جگہ ہے, اس کی حرمت جو ہے نا تم کو ملحوظ رکھنی ضروری ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے, تو وہاں قتال نہیں کرنا چاہیے. وہاں تو جانوروں کو ماننا بھی جائز نہیں آدمی کے لیے. تو ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو. حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ جو ہے نا تم سے قتال کریں. یعنی صحابہ کو خدشہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائے تو کیا کریں گے, ہم نہتے تو نہیں, ہم جو ہے نا خاموش رہیں گے تو پھر اپنے آپ کو مارنا ہے, پھر اپنے آپ کو اپنی موت کو دعوت دینا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اگر وہ آ جائیں تو پھر تمہارے لیے گنجائش. اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر مسجد حرام میں کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو آدمی اپنے دفاع کے لیے اس کو قتل کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی باہر قتل کر کے آ جائے تو قصاص اس سے مسجد حرام میں نہیں لیا جائے گا, حدود حرم میں نہیں لیا جائے گا,
उसको मजबूर किया जाएगा कि वहाँ से निकले, फिर जब बाहर निकलेगा तब तकड़ा आ जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। आम हालात में अगर कोई तो कत्ल करके आ जाए तो हुक्म उसके लिए ये है, वहाँ कत्ल नहीं किया जाएगा, कजाज नहीं लिया जाएगा एहतराम की वजह से। उसके बाद फरमाया फ़ा इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, मस्जिद हराम में अगर वो तुमसे क़िताल करते हैं तो तुम वहाँ उनके साथ क़िताल कर सकते हो, तुम उनसे क़िताल करो, कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, ये जो है ना काफिरों का, इसी तरह काफिरों का बदला है अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ। फ़ैन इंतहा फ़ैन अल्लाह गफ़ूर रहीम, बस अगर वो बाज़ आ जाएँ तो बेशक अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाले भी हैं, मेहरबान भी हैं। यानी इस कुफ्र के बाद, इस शिर्की के बाद, इस क़िताल के बाद, लड़ाइयों के बाद, अहद शिकनियों के बाद, अल्लाह के घर से रोकने के बावजूद अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे पास दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, अल्लाह की ज़्यादा बड़ी बख्शने वाली है, बड़ी मेहरबान है। तो ये चंद आयात की तफसीर थी, आगे भी इसी मज़मून से मुतालिक और बातें हैं, इंशाल्लाह आइंदा जो है सबक में उसको पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.